الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگو اور عزیز دوستو، ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مرد ہو یا عورت، اگر نیک اعمال کرے، نیک عمل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے لیے اور حضور کے طریقے کے مطابق ہو، زندگی کا ہر وہ کام جو حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ نیک عمل بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ رد ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ رسول کے طریقے کے مطابق ہے لیکن نیت جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو بھی وہ رد ہو جاتا، ناقابل قبول ہو جاتا۔ تو اگر نیک عمل ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو ہم ضرور ضرور دنیا میں ان کو مزے کی زندگی عطا فرمائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ آخرت میں بھی دیں گے۔ تو گزشتہ جمعہ یہ بات ہوئی تھی کہ اکثر جو ہے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دین کی رہنمائی صرف آخرت کے لیے ہے، اس سے آدمی جنت والا بن سکتا ہے، دنیا میں تو دین سے کچھ ملے گا نہیں، دنیا میں ترقی کرنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، قوموں پہ غالب ہونا ہے، خود اپنی زندگی میں خوب سکسیس ہونا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونا ہے، تو اس سے ہم کو دین میں کچھ رہنمائی ملے گی، یہ ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو گزشتہ جمعہ یہ بتایا گیا کہ نہیں، دین جو ہے کامل دین ہے، اور دنیاوی ترقی کے بعد ہی آخرت کی ترقی ہے۔ حضور جو کلمہ پڑھاتے وقت وعدہ کرتے تھے، پہلے دنیاوی ترقی کا وعدہ کرتے تھے، پھر آخرت کی ترقی کا وعدہ کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی آخرت تو آخرت میں ملے گی، دنیا ہی میں پوری دنیا پر غلبہ ہو گیا تھا، ساری دنیا کے خزانے صحابہ کی خدمت میں آ گئے تھے، ترقی یافتہ سارے ملک صحابہ کے ہاتھ میں آ گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں دنیا کی سب سے ترقی یافتہ سلطنت حضرت عمر کی سلطنت تھی، سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، سب سے زیادہ سسٹمز والی سیکورٹی ہر انسان کی تھی، بچہ پیدا ہوتے ہی سب کو وظیفہ ملتا تھا، پوری آبادی کو پالنے کی ذمہ دار تھی حکومت حضرت عمر کے زمانے میں۔ اور دین وہ ہے جو حضور اور صحابہ کے ذریعے سے سامنے آیا، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ ہدایت کون سی ہے جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے۔ صرف مکے کی زندگی پکڑ کے کوئی سمجھے یہی دین ہے، ایسے ہی ظلم سہنا، لوگ مار رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، بس یہی حضور کی سنت ہے سمجھنا، پوری بات نہیں۔ صرف مدینے کی زندگی کو دیکھ کے سمجھنا کہ حضور نے جس انداز میں دعوت کا کام پھیلایا اور جس انداز میں قربانیوں کا ماحول بنایا، صرف وہیں پہ اٹک جانا، یہ بھی پورا دین نہیں ہے۔ صحابہ میں خلفاء راشدین، چار خلفاء کے زمانے تک جو کچھ ہوا وہ سب دین ہے، وہ سب دین کی مستند تشریح ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ سب دین ہے، وہ حضور ہی کا کام ہے، حضور نے اپنے کام کی تکمیل کے لیے ان کو خلیفہ بنایا ہے۔ صحابہ کے دور میں دنیا کی سب سے منظم اسٹیٹ، دنیا کی سب سے منظم سلطنت، حکومت سب سے مؤثر، یہ مسلمانوں کی صحابہ کے ہاتھوں سے بنی ہے. تو دنیاوی ترقی کو بھی اللہ نے دین میں چھپا کے رکھا ہے، آخرت کی ترقی کو بھی دین میں، دونوں کے اصول اس کے اندر ہے. گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا گیا کہ آج دنیا جن اصولوں کے پیچھے دیوانہ ہو کے بھاگ رہی ہے دنیاوی ترقی کے لیے، وہ اصول حضور بہت پہلے بتا کے گئے. بس جو مسلمانوں کو عروج رہا ہے 1000 سال تک، وہ بھی حضور کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عروج ملا ہے. کوئی غیبی مدد نہیں تھی، غیبی مدد تو ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے، لیکن یہ کہ غیبی مدد سے پورا کام نہیں چلتا، شریعت کے اصولوں کی پابندی سے پورا کام ہوتا ہے. تو ایک انسان اپنی پرسنل لائف میں، دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہ رہا ہے تو مکمل اصول اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، وہ سب قرآن. گزشتہ جمعے میں بتایا گیا کہ غیر مسلم نے اپنا بزنس جو اٹھانا چاہ رہا تھا، اسے قرآن پڑھنے کو ملا، پھر وہ 10 سال کے اندر کروڑ پتی ہو گیا. غیر مسلم قرآن پڑھ کے کروڑ پتی ہو گیا، اس نے بتایا کہ قرآن سے مجھے سبق ملا. تو ہر طرح کی ترقی دین اسلام پر چلنے میں ہے. اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو اس کے بعد خالص جو بیانات ہوں گے روحانیت کے، تعلق معاللہ کے اور اعمال کی روحانی کیفیت کے بیانات ہوں گے. مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے کے بیان کرنے سے پہلے گزشتہ کی جو بات ہے اس کو اور تھوڑا سا پھر سے دہرا دیا جائے دوسرے انداز میں، کہ ایک فرد کی کامیابی بھی اسلام میں ہی ہے، پوری امت کی کامیابی، ساری دنیا میں عزت اور غلبہ بھی اسلام پر چلنے ہی میں ہے. اور اس وقت سارے عالم میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پھر سے ساری دنیا میں امت غلبہ پا سکتی ہے، پوری دنیا کے اندر امت غالب ہو سکتی ہے. پھر سے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، امکانات روشن ہیں. اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر تعلیم یافتہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ کوئی کسان بیٹھ کے سوچے گا کیا کہ کس طرح امت آگے بڑھے، کس طرح اسلام آگے بڑھے؟ یہ اگر تعلیم یافتہ لوگ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے جو راضی ہوتے ہیں اس کی قابلیت کے اعتبار سے وہ کام کرے تو راضی ہوتے ہیں. آپ کی قابلیت بہت اعلیٰ ہے اور آپ ایک بچے کے برابر کام کر کے بول رہے کہ میں کام کر دیا، ایک بچے کی لیول کی باتیں آپ کر کے بول رہے کہ میں کام کر دیا، تو باپ خوش نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جس کو جیسی صلاحیت دی ہے اس لائن سے، اس لیول سے دین کی فکر اللہ اس سے پوچھتے ہیں. تو تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں نماز، روزہ، ذکر کی پابندی کرتے ہوئے وہ اس کی بھرپور فکر کریں کہ کس طرح امت کو ترقی ہو، کس طرح اسلام کی طاقت دنیا میں بڑھے. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا ذہن بنا سکتا ہوں، اس کی فکر کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ جو ذاتی اعمال ہے اللہ اس پہ راضی ہونے والے نہیں. ذاتی اعمال کی بہت اہمیت ہے. جس کی زندگی میں ذاتی طور پہ تقویٰ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے اور وہ ساری دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو سب بیکار ہے. اس لیے کہ پہلے ذاتی طور پہ تو اللہ کے بندے بنو، متقی بنو، لیکن اس کے ساتھ قابلیت کے اعتبار سے دین کی خدمت ضروری ہے، مسلم معاشرے کی خدمت ضروری ہے. تو یہ بیانات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ تڑپ پیدا ہو، خاص طور پہ نوجوانوں میں تڑپ پیدا ہو. ان کے سامنے لمبی چوڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی سے ان کی دل میں ایک بیج پڑ گیا فکر کا کہ امت کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے. تو اللہ ان کے حالات بناتے ہیں. اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو پورے خلوص کے ساتھ کوئی مقصد طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. تو نوجوانی کی عمر میں ہی بچوں کو اونچی فکر دینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پھر ویسے کام کرواتے ہیں. اور فکر ہی نہیں ہوتی ہے تو کام ہی نہیں ہوتا ہے. تو حال یہ ہے کہ ساری دنیا کے حالات دیکھنے کی وجہ سے عام مسلمان بالکل مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا چلانا تو ہمارا کام نہیں ہے، بس کہیں کونے میں بیٹھ کے کسی طرح پیٹ بھر جائے، بس اتنا ہی ہمارا کام ہے. دنیا چلانا کافروں کا کام ہے، بدماشوں کا کام ہے، لٹیروں کا کام ہے، ہمارا کام بس کسی طرح کورے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے. اب کسی طرح دنیا میں سچائی آ ہی نہیں سکتی, انصاف آ ہی نہیں سکتا, حق آ ہی نہیں سکتا, یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ذہن جب تک رہے گا آگے بڑھیں گے کہ جب آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تو کہاں آگے بڑھیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مساجد سے ایسا پیغام امت کو بار بار ملتا رہے کہ کیا حالات ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. سوچیں, تڑپیں, دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والے. پہلی چیز تو فکر ہے نا, فکر ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا. بہت پہلے بھی یہ موضوع میں نے رکھا تھا اور مجھے چونکہ کچھ نوجوانوں میں پھر سے رکھنا ہے اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں, اور یہ چیز ایسی ہے کہ بار بار اس کے مذاکرے کی ضرورت ہے. ابھی فی الحال تو کیا ہے, مسلمانوں کی حالت کافی کمزور ہے. ترقی کی جو بنیاد ہے, جو بار بار عرض کیا گیا کہ ہم زندگی کا جو مقصد سمجھتے ہیں, کامیاب زندگی ہم جس کو سمجھتے ہیں, اس پر پہلے پختہ یقین پہلے ہم کو ہونا چاہیے. اسی سے کوئی قوم آگے بڑھتی ہے, کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے. تو ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نسخہ ہے. ہمارا کلمہ یہی بولتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کامیاب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کامیابی کا طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہی ہمارا ایمان, یہ ہمارا نظریہ ہے زندگی کے بارے میں. اس کے بارے میں جب تک امت میں یقین نہیں پیدا ہوگا تو آگے بڑھنے کی فورس ہی پیدا نہیں ہوگی اندر. اور اس حساب سے اس وقت مسلمان کافی کمزور ہے. اپنے دین پہ بھروسہ, اپنے ایمان پہ بھروسہ, اس میں کافی کمی ہے. بلکہ ذہنی افلاس ہے. جیسے ایک فقیر مانگتے پھرتا نا, دو پیسے دو, چار پیسے دو, ایک روپیہ دو, دو روپیہ دو. مسلمانوں کا حال یہ ہے, تعلیم یافتہ لوگوں کا, کہ ساری دنیا بھر سے فکر مانگ رہے ہیں, آپ جیسا بولے ہم سنیں گے. دوسروں کے سامنے فقیر بنے ہوئے ہیں, وہ جو خیالات پیش کر رہے ہیں وہ ہم قبول کر رہے ہیں. میڈیا میں جو بولا جاتا ہے وہ ہم قبول کر لیتے ہیں, یونیورسٹیز میں جو بولا جاتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں, کافر مفکروں کے ذریعے سے جو قبول کہا جاتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں, گمراہ قوموں کے جو رہبر جو کہتے ہیں وہ ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں. جتنے ہمارے جینیس لوگ ہیں اس وقت مسلم ملکوں میں ملک کو چلانے والے, سب ذہنی طور پہ دوسروں کے ذہنی غلام ہیں. دوسروں سے ہی وہ لوگ فکر مانگتے رہے, سوچنے کا ڈھنگ ان سے مانگتے ہیں, سوچنے کے اصول ان سے مانگتے ہیں, سوچنے کے پوائنٹس ان سے مانگتے ہیں. اپنے اسلام پہ بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں, اس کی گہرائیوں کا علم نہیں ہے, دوسروں کے نظریات سے بڑے مرعوب ہے. اور پالیٹکس کے میدان میں دیکھیں گے تو مسلم حکومتوں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں, سب اندر سے یہودیوں کے یا مغرب کے ایجنٹ ہیں. وہ سب تیار کیے ہوئے ہیں اپنی قوم سے لوٹ کے ان کو پہنچانے والے, ان کے کارندے ہیں. نام ہمارا ہے, شناخت ہماری, ہمارے اندر سے نکلے ہوئے ہیں, لیکن ذہنی طور پر وہ ان کا کام کرتے ہیں, ان کو نفع پہنچاتے ہیں, ان کی پالیسیاں ہمارے ملکوں کے اندر کامیاب کرتے ہیں. اور اکانومی کے اعتبار سے دیکھیں گے, معیشت کے اعتبار سے, تو سب اکثر مسلم ممالک جو ہیں یہودیوں اور مغربی لوگوں کے جو ادارے ہیں عالمی سطح کے معیشت کے, سب اس کے مقروض ہیں, سب قرضہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اپنے ملک میں بھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے معیشت کے بارے میں, جب تک اوپر سے منظوری نہیں ملے کچھ کرتے نہیں. اور اوپر والے وہی کام کرواتے ہیں جو ان کو فائدہ دے اور ہم کو غریب سے غریب کرے. اور جو مسلم ممالک امیر ہیں ان کی دولت اپنے پاس نہیں ہے مغربی بینکوں میں, یہ عجیب تماشا ہے. پوری اپنی دولت کماؤ, دوسروں کو خرچ دوسرا کرے, ترقی دوسرا کرے, پوری پیسہ رقم پوری غیروں کے ہاتھ میں. ایک فیصد رقم نہیں نکال سکتے, قانون ایسا بنا دیا گیا ہے. 100 روپیہ آپ نے رکھائے ہوئے ہیں مغرب میں, کوئی عرب ملک 1 روپیہ نہیں نکال سکتا, نکالے گا تو پورا اس کا ضبط کر لیا جائے گا. ایسے ایسے قوانین میں جکڑ دیا, پیسہ رکھ کے بھی فقیروں کے برابر استعمال نہیں کر سکتے. ان کے کام آ رہا ہے پیسہ, وہی پیسہ ان کا ہی پیسہ لے کے پھر ان کو ہی قرضہ دیتے ہیں, پھر ہمارے دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بناتے ہیں. اور ہماری 1/3 مسلم آبادی جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے گزار رہی ہے زندگی. 45 کروڑ سے زائد مسلمان وہ جو ہے غریبی کی سطح جو ہے اس سے کم سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. اور اسلحہ میں، دفاع میں، ڈیفنس میں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلحہ بنانے میں ہم خود کفیل نہیں، اپنا اسلحہ خود ہم تیار نہیں کرتے، اور پھر مسلم ملکوں کا آپس میں کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کوئی مارے گا تو ہم سب آئیں گے، کافروں کے سب معاہدے بنے ہوئے، ہمارے اپنے لوگوں کا نہیں کوئی معاہدہ، اس وجہ سے نرم چارہ بنے ہوئے ہیں، جب جو چاہتا ہے جس ملک کو چاہتا ہے دباتا ہے، کوئی دوسرا مسلمان ملک اس کی مدد کو نہیں آتا۔ اور انڈسٹری میں حال یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو بھاری مشینری بنا سکے مسلم ممالک میں، سب دوسروں سے ہی خریدتے ہیں، الیکٹرانک مصنوعات بنانے میں کوئی آگے نہیں ہے، سب دوسروں سے ہی لیتے رہتے ہیں، اور جو پروڈکشن ہے پوری دنیا کا جو مجموعی پیداوار ہے اس میں صرف 4% حصہ مسلمانوں کا ہے فی الحال، جتنی پیداوار ساری دنیا میں ہو رہی ہے 101 روپے میں 4 پیسے مسلمان کام کر رہے ہیں، کچھ بنا کے دنیا کو دے رہے ہیں۔ تعلیمی حالت یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان جو ہے عام طور پہ 30 یا 40% تعلیم ہے مسلمان علاقوں میں، دوسروں کے پاس 99% ہے، 95% ہے، 100% تعلیم ہے ان کے پاس، اور ہمارے جو علاقے ہیں اس کے اندر 30 اور 40 کے بیچ میں، اور تربیت کا جو اخلاق ہونا چاہیے، جو کردار ہونا چاہیے، انسان ترقی کرتا ہے اپنے کردار سے، کردار میں تو دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں میں شمار ہو گیا مسلم علاقوں کا، دنیا میں جو لسٹ ہے کرپٹ ملکوں کی جہاں رشوت خوب چلتی ہے، دھاندلی خوب چلتی ہے، دھوکہ بہت چلتا ہے، تو اس فہرست میں پورے اوپر ہم لوگوں کے نام رہتے ہیں، ہمارے ملکوں کے نام رہتے ہیں، دھوکہ بازی، عیاری، مکاری، جھوٹ، فریب، رشوت بہت زیادہ عام، اور ہماری سوسائٹی کی جو حالت ہے سماج کی، طور طریقوں کی، جو ہمارے رہن سہن کی، تو کافروں کی پیروی کا بڑا شوق ہے مسلمانوں کو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، اتنا اچھا دین ہمارے پاس ہے، اتنی پیاری تہذیب ہے، مگر عام جو ہے بس کافروں کے طریقوں کی نقل، جو ٹی وی میں دیکھا اس کی نقل، غیروں کا جو دیکھا اس کی نقل، اسی کو عزت سمجھتے ہیں، اسی کو فیشن سمجھتے ہیں، اور ہمارے شہر گندے ہیں، مسلم ملکوں میں جو شہر ہیں، علاقوں میں شہر ہیں، ہمارے شہر گندے ہیں، دوسروں کے شہر صاف ہیں، ہمارے دیہات ویران ہیں، بے ترتیب ویرانی بنی ہوئی ہے، زراعت ہے بہت بڑا شعبہ ہے، بہت زرخیز زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں دنیا میں، لیکن اس میں بھی خود کفیل نہیں ہے، زراعت میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں، غلے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی پر جو ہے 0.5 خرچہ ہے ہم لوگوں کا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، 100 روپیے مسلم ملکوں کی آمدی ہے، تو سائنس میں آگے بڑھیں گے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے تو کیا ہے، 50 پیسے خرچ کر رہے ہیں، 100 روپے آمدنی ہے تو 50 پیسے میں کیا ہوگا، 1% بھی خرچہ ہمارا آگے سائنس میں نہیں۔ اب عربوں کے پاس کتنی دولت ہے، پوری پیسے عیاشی پہ، بلڈنگ توڑ رہے بنا رہے، کھڑکی توڑ رہے بنا رہے، سڑک توڑ رہے بنا رہے، اللہ نے اتنی دولت دی، کوئی ترقی نہیں سائنس ہی، کوئی سائنسی ادارے نہیں، ہمارا ہندوستان ماشاءاللہ کچھ عرصے پہلے اتنا غریب، اتنا محتاج، لیکن آج دنیا کی اس پہ نظریں ہیں، کافی ترقی کی اس نے اتنی غربت کے باوجود، اور تمہارے پاس پیسہ ابل رہا ہے لیکن تم نے اپنی مضبوطی کا کوئی کام نہیں کیا، دنیا تمہارے پاس تعلیم کے لیے نہیں آ رہی، دنیا تمہارے پاس علاج کے لیے نہیں آ رہی، ہر چیز میں دوسروں کے، سوئی بھی منگانا ہے تو دوسروں سے، نوالا ایک نوالا کھانا ہے تو دوسروں سے خرید کے کھاتے، ایسی بے بسی کا عالم ہے۔ اور باہمی تجارت جو ہے مسلمانوں کی آپس کی، ملکوں کی آپس میں، بھائی بھائی ہیں لیکن 10% ہی تجارت آپس میں مسلمانوں کی، باقی مسلمانوں کی آپسی تجارت میں 90% پہ غیر خابص ہے، آپس میں کوئی ہمارا لین دین نہیں، ہمارا غیروں سے لین دین ہے مسلم ملکوں کا، 90% غیروں سے لیتے دیتے ہیں اور اپنے بھائی سے خریدتے ہیں تو صرف 10%، اور اوسطاً 10 لاکھ میں سے صرف 4200 آدمی سائنس سے واقف ہے، جو عام اوسط ایک ہے، 10 لاکھ انسانوں میں سے ہمارے لوگ 4200، جبکہ کسی قوم کو ترقی کرنے کے لیے اس سے 3 گنا زیادہ افراد ہونے پہ اسپیڈ آتی ہے کاموں میں، تو اتنے کم لوگ جو ہے واقف ہیں۔ یہ تو خراب حالت کچھ تھوڑی سی ذکر کر دی گئی، اور ہمارا موضوع تو روشن پہلو ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود حوصلہ بڑھانے والے بہت سارے پہلو ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ 50 سال پہلے اکثر مسلم ممالک غلام تھے، کسی پہ فرانس کا قبضہ، کسی پہ لندن کا قبضہ، کسی پہ امریکہ کا قبضہ، کسی پہ رشیا کا قبضہ، تو مختلف ملکوں کے قبضے میں تھے، اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، غلام تھے. اب ماشاءاللہ جو ہے سب آزاد ہو گئے، اور پھر مسلمان ملکوں میں آپس میں رابطے کا ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم ہمارے پاس ایک زمانے سے وجود میں آ گیا، جہاں سب مل کے آپس میں مشورہ کر سکیں بیٹھیں. جیسے مؤتمر عالم اسلامی ہے، رابطے عالم اسلامی ہے، اسلامی کانفرنس تنظیم ہے، معلوم نہیں اس میں کتنے سے ہم لوگ واقف ہیں. سمجھے، دنیا کی معلومات بہت، امت سے متعلق واقفیت نہیں. 20-20 سال سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مسلمانوں کا اجتماعی پلیٹ فارم کون سا ہے، کتنے لوگ بولیں گے؟ کیا مسلمانوں کے معاملات سے واقفیت ضروری نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا من لم یحتم بامر المؤمنین فلیس منہم، مسلمانوں کے معاملات کی کسی کے پاس اہمیت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. فرمایا ہم دینداری اس کو سمجھے ہوئے کہ بس خالی اپنی نماز روزہ کرو. تو الحمدللہ عالمی پلیٹ فارم بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور مختلف علاقوں میں اللہ نے دین کے کام کرنے والے کھڑے کیے، دین کی فکر والے، تحریکیں. 1938 میں مصر میں الاخوان المسلمون وجود میں آئی اور سارے عرب کے اندر پھیل گئی، ساری دنیا میں اس کا اس وقت اثر ہے، فکر پہ، عمل پہ، تقوی والے، مجاہدے والے، قربانی والے، اسلام کی پوری سوچ والے اور انتہائی صلاحیت والے لوگ ساری دنیا میں اس کے زیر اثر ہیں، خاص طور پہ عربی ماحول میں. ایسے 1926 میں تبلیغی جماعت وجود میں آئی، اور اس کے بعد سے سارے عالم میں اس کی حرکت ہے، کسی ایک ملک نے پوری دنیا کے اندر متحرک ہے، کروڑوں انسانوں پہ اثر ہے اس کا. کتنے لوگ آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے بدل گئے، کتنی جو ہے مسجدیں آباد ہوئیں، پہلے سب کہاں تھا. جماعت اسلامی ہے کئی ملکوں کے اندر، اپنے حساب سے منظم طور پہ کام کر رہے ہیں. اور نہضت العلماء انڈونیشیا، ملیشیا میں اس کے 3 کروڑ کارکن ہیں اس کے، اور ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں علماء کرام کا زبردست کام ہے، چپا چپا، محلہ محلہ علماء کا کام ہے، مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، کتنے طلبا مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھی، یہ سب یہ زوال کے دور میں ہی یہ سب چیزیں پھیلی ہیں، زوال آنے کے بعد یہ سب ہے، یہ سب چیزیں حاصل ہوئی ہیں. پھر اللہ کے فضل سے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتی ہیں، اور الحمدللہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس وقت امریکہ، فرانس، برطانیہ اور کئی ممالک میں مسلمان دوسری بڑی قوم ہو گئے، عیسائی ملکوں میں نمبر 2 پہ بڑی قوم مسلمان بن گئے، لوگوں کے قبول اسلام کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے. اور اسلام قبول کرنے کی رفتار کافی تیز ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن کافی پریشان. اور یہ جو بڑے بڑے جو واقعات کرواتے ہیں، دہشت گرد سب کہانیاں نکالتے ہیں، یہ اصل میں چونکہ عام آبادی تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہے تو ان کو ڈرانے کے لیے، کہ پہلے سے ہی وہ چھی چھی بول رہے ہیں اسلام کو، بدنام کرنے کے لیے سب یوز کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ رک جائیں، کسی کی بات سننے پہ آمادہ ہی نہ ہو. تو یہ لوگ جو ہے آنے والی بلا کو ٹالنے کی نیت سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ سب کے سب اسلام میں لوگ نہ آ جائیں ہمارے لوگ. اور آبادی ماشاءاللہ 1.5 ارب مسلمانوں کی ہے، 1.5 ارب، 150 کروڑ سے زیادہ ہے، اور پھر آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ دوسروں کی آبادی میں کمی ہو رہی ہے، وہ لوگ بچے پیدا کرنے میں پیچھے ہو رہے ہیں، ان کو فرصت نہیں ہے بچوں کو پالنے کے لیے. ہمارے پاس الحمدللہ آبادی میں اضافہ بھی ہے، اور 57 ممالک اس وقت اسلامی کانفرنس تنظیم کے تحت ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کے جو بہترین پوائنٹس پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے، پوری دنیا کے اوپر پنجہ گاڑ کے رکھنے کے لیے، جغرافی کے اعتبار سے جو مین پوائنٹس ہے وہ پورے مسلمانوں کے ہاتھ میں، جہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیں تو. جو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے زبردست ہے، انڈونیشیا جو ہے وہ بحر الکاہل کے ساحل کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور بحر متوسط، اب ہم لوگوں کو عربی نام معلوم، انگلش جو ہے بولیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بحر متوسط آپ بولیے تو میں سناؤں گا، بحر متوسط کے نکڑ کے اوپر جو ہے مراکش بیٹھا ہوا ہے، اور جبل الطارق دنیا کا ایک خاص چوکی کی جیسا مقام ہے، اس کے اپوزٹ پہ جو ہے طنجہ ہے، مراکش کا ایک شہر ہے، وہ چوکی کے طور پہ وہ ہے وہاں پر. اور افریقہ جو ہے پورا بر اعظم افریقہ کے اندر 62% مسلمان ہیں. ایک پرانا سروے ہے, اب تازہ سروے میں اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے, 62% مسلمان ہیں افریقہ کے اندر. اور دنیا کا اہم سمندر بحیرہ روم, اٹلانٹک بولتے ہوں گے شاید اس کو, تو وہ تو ایسا ہے گویا مسلمانوں کا تالاب ہے. بنگال میں کیا کرتے لوگ, ہر گھر کے سامنے تالاب بنا کے رکھ لیتے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اطراف اس طرح سے مسلمانوں کو بسا کے رکھے ہیں کہ وہ گھر کا تالاب ہے. وہ کچھ اکا دکا یونان, اٹلی, اسپین, فرانس ہے اس کے آس پاس میں, باقی پورے ملک اسلامی ملک اطراف سے اس پہ قبضہ جمائے ہوئے. 65% حصہ اس کا مسلمانوں کے قبضے میں. اور جس طرح جسم میں رگیں ہوتی ہیں, دنیا میں سمندر کے جو راستے ہیں وہ بہت مین ہیں دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے یا دنیا پہ کنٹرول کرنے کے لیے. تو جتنی مین رگیں ہیں, آبی شاہراہیں ہیں جو دنیا کی, جہاں سے سمندر کے راستے گزرتے ہیں, وہ پورے کے پورے ہر مین پوائنٹ پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے نہر سوئز ہے, بحر قلزم ہے, بالکل پوائنٹس دنیا کے, خلیج فارس میں باب المندب ہے, سب مسلم ممالک کے ہاتھ میں, درہ دانیال اور باسفورس ترکی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور انڈونیشیا اور ملیشیا کا لوکیشن ایسی ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو اس سے گزرنا ہی ہے. اپنے کام پورا کرنا ہے تو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے, اس کو کراس کیے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتے. ایسے ہی آونائے ملاکا, جزائر مالدیپ, سب مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. اور مشرق اور مغرب کے درمیان کا جو حصہ ہے بحر عرب, اس کے ساحل پر ایک طرف پاکستان ہے, پھر ادھر جو ہے بنگلہ دیش ہے خلیج. تو مین مین پوائنٹس پہ اللہ نے مسلمانوں کو جمایا ہوا ہے پہلے سے. جس دن اللہ چاہیں گے نا, تو خالی اٹھ کے اذان دینے کی ضرورت ہے, اندر جذبہ آنے کی ضرورت ہے, سیٹنگ پوری تیار ہے ایک دم. ایسی مسلم ملکوں کی جو فوجیں ہیں, وہ پورے یورپ کا جو نیٹو ہے اس کی مشترکہ فوجوں سے بڑھ کے ہیں مسلم ممالک کی فوجیں, اگر حرکت میں آئے تو. اور رشیا نے اپنے غلبے کے زمانے میں وارسا پیکٹ بنایا تھا پورے کمیونسٹ ممالک اور ان کے تائیدیوں کا, ان سے زیادہ تعداد مسلمان ملکوں کی ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے پڑوس میں ایک ایٹم والا بھی ملک ہے, پڑوسی ملک ہمارا, اور جو اسلحہ بھی بنا کے بیچ رہا ہے پاکستان. ہتھیار کی کوالٹی کے اعتبار سے تو مسلمان پیچھے ہیں دنیا میں, لیکن جہاد کا جذبہ ایسا زبردست ہے کہ بڑی بڑی فوجوں کو مٹھی بھر مسلمان نچا رہے ہیں اس وقت, ان کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. پوری فوجوں کو لے کے لوگ پریشان ہیں کہ ان کو کیسے ہم قابو میں کر سکتے ہیں. تو جذبہ جہاد ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مسلمانوں کا اس دور میں بھی. اس دور میں بھی اللہ کے بندے جانے دینے والے, بڑی بڑی فوجوں سے تنے تنہا لڑ جانے والے اس وقت بھی ہیں, بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایسے ہی زرعی اعتبار سے پیداوار جو زمین سے ہوتی ہے, کھیتی وغیرہ قیمتی, اور زمین سے جو کانوں سے جو مائنز سے جو چیزیں نکلتی ہیں, اس کے اعتبار سے بھی دنیا کے سب سے اچھے خزانوں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بٹھا کے رکھے, اس میں بھی بدل جاتا ہے. پٹسن جو دنیا بھر میں پیدا ہوتا ہے تو 90% مسلمانوں کے پاس پیدا ہوتا ہے, ربر 70% پوری دنیا میں, عربی گوند 85% اور مسالے 97%, اور کھجور کا تیل 65%, اور جو معدنیاں زمین سے جو دھاتیں وغیرہ نکلتی ہیں اس میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو بہت مالدار بنایا ہے. تو ٹن میں 51% مسلمان ملکوں میں نکلتا ہے, فاسفیٹ 32%, اور اس میں یہ موناپولی کی حد تک ہے, یہ اتنا کنٹرول ہے, اتنا زیادہ مسلمانوں کی ایری کی چیز ہے. ایسی کچا لوہا ہے, قدرتی گیس ہے, تانبا ہے, المونیم, کوئلہ, باکسائٹ, کرومائٹ, یورانیم, سونا, چاندی, کوبالٹ, اس میں بھی مسلم ممالک میں ہی پیداوار زیادہ ہے, سرو دولت مند ممالک ہے اس لائن سے. ایسے ہی پیٹرولیم میں تو یہ جا رہا ہی مسلمانوں کا, 40% جو ہے مشرق وسطی میں. اس وجہ سے مایوس ہو کے بیٹھنے کی چیز نہیں, امت کے مستقبل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دین جیسے ہی آئے گا امت کے اندر, جذبہ آئے گا, اللہ تعالیٰ حالات کو موافق بنا دیں گے. البتہ ہمت تو ضروری ہے, ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ایک گھر چلانے کے واسطے ہمت ہونا پڑتا, ورنہ بیوی شوہر پہ غالب آ جاتی تو دنیا کو کیا چلائیں گے. ہمت تو چاہیے, ہمت حوصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اور ایک چیز کیا ہے, ہماری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری ختم ہو کے پھر زندہ ہو جاتی. ایسے کئی بار ہوا ہے اسلام کی فطرت میں, قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. ایسا کئی مرتبہ تاریخ میں ہوا، سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ختم ہی ہو گئے ہمیشہ کے واسطے، پھر اٹھ گئے وہاں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو امت کو اٹھانے والی چیز ہے دین، اور دین ہمارا محفوظ ہے. جو ہمارا ایمان، ہمارا دین، حضور کی حدیثیں ایسی پاورفل ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتی ہیں اگر سامنے آ جائے. وہ دین حضور کا زندہ ہے، محفوظ ہے، اس کو ختم نہیں کر سکا کوئی، نہ ختم کر سکتا، کیونکہ یہ آخری دین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیجنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے پکا انتظام کیا ہے کہ یہ دین گم نہ ہو جائے، یہ دین چھپ نہ جائے، یہ دین بھول نہ جائے انسان. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو انتظام یہ کیا کہ پوری دنیا میں حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، حفاظ بنتے رہتے ہیں، رمضان میں سناتے رہتے ہیں. تو قرآن بنیاد ہے دین اسلام کی، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اتنے کروڑوں حافظوں کو کون ختم کرے گا، کیسے ختم کرے گا؟ اب قرآن جب تک ہے یہ امت زندہ ہوتی رہے گی. جب انگریزوں نے جو ہے مصر پہ قبضہ پانے کی بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، قابو نہیں ہو رہا تھا جب ان کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب تک قرآن ہے نا یہ مسلمانوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ قرآن ان لوگوں کو مرنے ہی نہیں دیتا. تو قرآن اللہ نے حفظ قرآن کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. ایسے ہی ایک فن امت میں اللہ نے ایسا ایجاد کر دیا اسماء الرجال کا، جرح و تعدیل کا، دنیا کی کسی قوم میں وہ فن نہیں ہے. اس کی وجہ سے حضور کی حدیث بہت محفوظ ہو گئی. حضور سے لے کر ہمارے پاس جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں وہاں تک جو ایک ایک حدیث چل کر آئی ہے، اس میں جو شخص بھی بیچ میں یوز ہوا ہے حدیث کو بڑھانے کے لیے، سب کا ریسرچ موجود ہے، سب کی تحقیق موجود ہے. یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے کہ ان کی مذہب کی ایک ایک بات کے پیچھے پورا ریسرچ کہ کس کس نے کہا، اس کی پوری لائف کیسی ہے، ہم چیک کر کے بتا سکیں کہ اس حدیث کا لیول کیا ہے، کس حد تک یہ محفوظ ہے، اس کے الفاظ کس حد تک محفوظ ہیں. پورا ایسا زبردست علم اللہ نے امت میں پیدا کر دیا شروع زمانے میں ہی کہ اب کوئی نئی حدیثیں بنا نہیں سکتا، حدیثوں کو غائب نہیں کر سکتا، حدیثوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، حدیث میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اس واسطے دین بہت محفوظ ہو گیا، حضور کا دین. اس کے علاوہ اور ایک جو ہے خاص چیز اسلام کی یہ ہے کہ ہم کو جو شریعت دی ہے، دین اسلام کی جو شریعت ہے، اس ہمارا جو لا ہے، قانون ہے، اس میں اللہ نے بہت لچک رکھی ہے. کچھ ایسی چیزیں جو زمانہ بدلنے سے نہیں بدل سکتی، جن کا ہر وقت ایک ہی ہونا ضروری ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہے. جیسے گھریلو جو چیزیں ہیں، جائیداد کی تقسیم وغیرہ ہے، پرسنل لا ہے، تو ایسی کچھ خاص چیزیں ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں تو یہ ہے کہ اس کو بدلنا نہیں ہے، ہمیشہ جیسا ہے ویسے ہی رہنا ہے. باقی جن چیزوں پر حالات کا اثر پڑتا رہتا ہے، حالات کی وجہ سے چینجز آتے رہتے ہیں، اس میں اسلام نے صرف پالیسی اصول دے دیے، بیسک اصول دیے، پوری تفصیل پر پابند نہیں بنایا ہے، بنیادی احکام دے دیے کہ بنیادی پالیسی یہ ہوگی ہماری. اس کے بعد اس کی تفصیلات جیسا زمانہ بدلتا رہے وہ طریقے بدلیں گے، اشتہاد رکھ دیا اس میں کہ تمہارے زمانے کے حالات بدل جائیں، ایک حرام چیز جا کے حلال کر دیتے ہیں فقہ. زمانہ بدل گیا، پالیسی کے اعتبار سے وہ پہلے چیز حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی، پہلے حرام تھی بعد میں حلال ہو گئی. تو تفصیلات کے بارے میں پابند نہیں کیا گیا، بلکہ فقہا کو لمبا میدان دیا گیا کہ زمانے کے حساب سے تم اس کو اس کی تشریح کر سکتے ہو. اور تیسرا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ امت میں دین باقی رہے، امت کو مردہ ہونے سے بچایا جائے. اس کا انتظام خود اللہ نے یہ کیا کہ امت ہی کو ذمہ دار بنا دیا. امت کو کہا گیا ہے کہ تم میں ہر ایک نبی کا نائب ہے، تم کو دین زندہ کرنا ہے، تم میں سے ہر ایک دائی ہے. ایسے احکام سے قرآن بھرا ہوا ہے، ایسے احکام سے حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ جو آدمی کو ابھارتی ہیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے. ایسا دوسرے دینوں میں نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. تو پوری امت جو بھی دین کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے اندر ایک فکر آتی ہے کہ دین مجھے پھیلانا بھی ہے. تو امت کو خود جو ذمہ دار بنایا گیا، اس سلسلے کے جو فضائل بتائے گئے، اس سلسلے کے جو آداب بتائے گئے، اس میں ایسی جان ہے کہ امت میں ہی لوگ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے. اور ایک سسٹم اللہ نے یہ رکھا، حضور نے فرمایا کہ ہر 100 سال میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو پھر سے پورے دین کو زندہ کر دیں گے. بدلے ہوئے حالات میں جو سستی آ گئی تھی، کاہلی آ گئی تھی، یا ہے کہ دین کی تشریح غلط ہونے کی وجہ سے لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے، حضور نے فرمایا ہر 100 سال میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو پھر سے پوری امت کو، پورے دین کو تازہ کر دیں گے. چنانچہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اٹھ کے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام جاری ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہے, اسلام محفوظ ہے. اسلام جب تک محفوظ ہے ہمارے پاس نسخہ موجود ہے ترقی کا, جیسے اس پہ عمل کریں گے ترقی پا جائیں گے. دوا گولی سب موجود ہے, کھانا باقی ہے صرف. جب بھی عمل کرے گی امت اسلام پہ پھر کچھ ہی عرصے میں دنیا میں غالب آ جائے گی, اور پھر دنیا کے حالات ایسے چلے کہ جب تک مسلمان حق پر تھے, مجموعی طور پر دین پر تھے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پورا سسٹم بھی ان کے ہاتھ میں رکھا, غلبہ ان کے ہاتھ میں رکھا. لیکن جب مسلمانوں کے اندر نفس پرستی آ گئی, کمزور پڑ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا کو کون چلا سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں دنیا دے دی. دنیا والوں کو کون سہولتیں پہنچا سکتا ہے, ان کے ہاتھ میں اللہ نے دی دنیا. اس لیے کہ دنیا کو قیامت تک باقی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ کی پالیسی ہے کہ قیامت تک اس کو باقی رکھنا ہے. تو باقی رکھنا ہے تو دنیا کو چلانے والے ہاتھ چاہیے, لوگوں کو سہولتیں, کھانے پینے رہنے سہنے کی جو سہولتیں ہیں وہ سہولتیں دینے میں جو قوم قابل ہوتی ہے اللہ اس کے حوالے کر دی. اللہ جب نیک لوگ پیچھے ہو گئے تو اللہ نے جو دنیا کو چلا سکتے تھے, دنیا کے سسٹم کو چلا سکتے تھے, دنیا کے انسانوں کو سہولتیں دے سکتے تھے, ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نظام دے دیا. اگرچہ وہ بے دین تھے, اگرچہ وہ حق پر نہیں تھے, لیکن دنیا چلانے کی صلاحیت تھی, اور اللہ کو دنیا چلانا ہے تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ دنیا دے دی. یعنی مغرب جو ہے, جو سرمایہ دارانہ کیپٹلزم کے ساتھ مغرب کا دنیا میں غلبہ ہوا, لیکن پھر ان کے اندر ہی ایسے مفکرین پیدا ہوئے, انہوں نے اٹھ کے کہنا شروع کیا کہ کیپٹلزم کے اندر, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایسی زبردست خرابیاں ہیں, مزدوروں کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے, محنت کا صلہ نہیں ملتا. زبردست فلاسفی پیش کی, کمیونزم کو پیش کیا, سوشلزم کو پیش کیا. مختلف ان کے ہی مفکرین نے, کارل مارکس ہے, انجلس ہے, مختلف لوگوں نے. تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تحریک شروع ہوئی کہ مظلوموں کی تائید کے لیے, محنت کش کی تائید کے لیے, اور پھر کچھ ہی عرصے میں اتنے زیادہ لوگ کمیونزم کے حامی تیار ہو گئے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پہ کمیونزم کی حکومت ہو گئی, تقریباً آدھی دنیا پہ ان کی حکومت ہو گئی. لیکن ان کے جو خیالات تھے اس میں بہت زیادہ فساد تھا, جس کی وجہ سے پھر ان کو فیل ہو جانا پڑا. ان کے خیالات کمیونزم کے ایسے کہ انسان کی آزادی ہی ختم کر دی انہوں نے. جب انسان کی آزادی ختم کر دی جائے گی تو جینے کی امنگ ہی نہیں رہتی, اور ملکیت ختم کر دی کہ کسی انسان کا نہ گھر نہ کوئی چیز انسان کی ملکیت نہیں, پراپرٹی نہیں, سب کچھ عوام کا, سب پبلک کا. ایسے انہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا جوش میں آ کے, خدا ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اتنا ظلم کیا اپنا نظریہ پھیلانے کے لیے, کروڑوں کو قتل کیا, سخت سزائیں دیں, اور زندگی پھر ان ملکوں میں ایسے ہوگی جیسے جانوروں کی زندگی. جب اخلاق کا انکار ہے, خدا کا انکار ہے, تو انسان پھر جانور نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ تو حیوانوں جیسی زندگی ہو گئی. اور چونکہ فساد سامنے آتا ہے تو ختم ہوتا ہے, تو وہ خود بخود ان کی بربادی کا, 70 سال کے اندر, اتنی کم عمر میں دنیا میں کوئی بھی نظریہ مرا نہیں, اتنے میں کمیونزم مر گیا. اتنا غلبہ پانے کے باوجود 70 سال کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا, اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا, وہ بھی افغانستان کے بالکل کمزور مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیاوی اعتبار سے. ان کے ذریعے سے اللہ نے ان پورے سسٹم کو توڑ دیا. اس بیچ میں جو ہے سرمایہ دار جو تھے, سرمایہ دار ملک, ان لوگوں نے اپنی بہت ساری غلطیوں کو ٹھیک کر لیا, جن کے اوپر جو اعتراض تھا. اور پھر جیسے ہی کمیونزم کو شکست ہو گئی تو پھر سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم ہی قابل ہیں, ہم ہی دنیا کے لیڈرز ہیں, ہمارے نظریے پہ ہی دنیا چلائی جا سکتی ہے, اے انسانوں اب آؤ سب ہمارے سینٹر کے تحت جمع ہو جاؤ. پھر انہوں نے غرور سے نعرے لگانے شروع کر دیے, تو ان کے اندر کافی خرابیاں پیدا ہوئی. زوال کے جو اصول قرآن میں حدیث میں ہیں, اور جو فطری اصول ہیں دنیا میں کسی قوم کے زوال پانے کے, وہ پورے اصول ان پہ ثابت آ چکے ہیں اس وقت. زوال کے اعتبار سے 100 نمبر زوال کے قابل وہ لوگ ہو گئے, لیکن چونکہ ان کے ہٹنے کے بعد کرسی سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں, دنیا کا نظام سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں, اس قابل ابھی کوئی طاقت تیار نہیں ہوئی, اور ان کو دھکا دے کے گرانا پڑتا ہے. مکان کتنا بھی پرانا ہو جائے خود سے گرنا مشکل ہوتا ہے, ذرا دھکا دینا پڑتا ہے اس کو, ذرا بلڈوزر لگانا پڑتا ہے. تو مکان تو بہت پرانا ہو گیا, گرنے کے قابل ہو گیا بوسیدہ, لیکن دھکا دینے والی طاقت ابھی نہیں بنی مسلمانوں کی, اس لیے ان کو ڈھیل ملی ہوئی. ورنہ پورے مفکرین کہہ چکے ہیں, ان کے مفکرین کہہ چکے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی. اس وقت جو ہے مغرب کو چیلنج دینے والا ہر لائن میں اسلام ہی ہے، سب ان کے لوگوں نے اقرار کیا ہے. تو بہت مشہور جو کتاب ہوئی اس وقت جو ہے تہذیبوں کی جنگ، سیموئل ہیننگٹن اور صدر نکسن، انہوں نے سمجھ لکھا کہ اس وقت اسلام ہی وہ طاقت ہے جو ہماری حریف ہے، ہم کو ختم کرنے والی ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہم کو ابھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان بہت بکھرے ہوئے ہیں، فرقے فرقے مسلک مسلک، اتنی لڑائیاں ہیں ان کی کہ وہ لوگ زندہ ہونا ابھی بہت مشکل ہے. تو اسلام میں یہ طاقت ہے کہ ہم کو ختم کر سکتا ہے، لیکن مسلمان بہت منتشر ہیں، اس لیے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا. اب یہ کون کرے گا، مسلمانوں کو کون کرے گا، اب ان کو دھکا دینے کے قابل کون کرے گا؟ حالات کریں گے، تیار کریں گے مسلمانوں کو اللہ تعالی. اسلام کا کیا ہے، جب زبردست دھکا لگتا ہے نا تو پھر بیدار ہوتے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس وقت دنیا کو بدلنے کی طاقت صرف اسلام اور مسلمانوں میں ہے، لیکن اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہے. مسلمانوں کی بے دینی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دنیا میں اسلام کو، دنیا کو اسلام کی دولت ملنے کے لیے. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ، مسلمان ٹھیک ہوں، اس کے واسطے اتنی کوششیں کی گئیں گزشتہ 100 سال میں، اتنے لوگوں نے خون بہایا ہے، اتنے لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں، کبھی کہ مسلمانوں کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مسلمان ٹھیک نہیں ہو رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ واز نصیحت سے ٹھیک ہونے والے ہے نہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے تو شاک دینا پڑتا ہے، تو ان کو بجلی کے جھٹکے کی ضرورت ہے اس وقت. ساری دنیا میں اللہ نہ کرے قتل عام ہونے والا ہے، اس کے بعد مسلمان جاگنے والے. جیسے تاتاریوں کے قتل نے تک قتل عام کیا مسلمانوں نے، تو جاگے مسلمان. ایک بیماری کی ایک حد ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آپریشن کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، کوئی دوا کام نہیں کرتی. نماز پڑھو نماز پڑھو بول بول کے تھک گئے، دین پہ چلو بول بول کے تھک گئے، دو قدم چلتے نہیں 10 قدم پیچھے ہو جاتے. تو تجزیہ یہی ہے کہ بھائی ان کو بجلی کے جھٹکے کی ضرورت ہے، اور اس کا انتظام اس طرح سے ہو گیا ہے کہ دنیا کا جو طاقتور ملک ہے یہودی یا امریکہ، اس پہ پورا یہودیوں کا تسلط ہو گیا ہے جو مسلمانوں کے نمبر ایک دشمن ہے، اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. دنیا کے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ایک زبردست جھٹکا مسلمانوں کو لگے گا. اللہ کرے کہ آسان ہو، جھٹکے کے بغیر ہی کام ہو جائے. تو ابن خلدون اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے جو مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سے اب تک کے اس میں 20 کا جو وقت گزرا ہے 5ویں صدی کے بعد، تو درمیان میں بھی اللہ نے زبردست جھٹکا لگایا تھا منگولوں کے ذریعے سے. تو ابن خلدون لکھتے ہیں کہ وہ منگولوں کے جھٹکے کی وجہ سے مسلمان پھر سے بیدار ہو گئے. سارے عالم میں پھیلے وہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے، تو اس سے مسلمان سنبھلے تھے. تو پھر جھٹکا لگے گا، لیکن جلدی سے جلدی تبدیلی کب آئے گی؟ جتنا جلدی مسلمان اخلاص کے ساتھ دین کی طرف رجوع ہوں گے اتنا جلدی مصیبت ٹلے گی، اور جتنا مار کھانے کے لیے تیار رہیں گے مار پڑتی رہے گی. جتنا جلدی رجوع ہوں گے مسلمان اتنی جلدی حالات بدلیں گے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو نہیں بدلتی اللہ ان کے حالات کو نہیں بدلتے. تو جتنا جلدی ہم رجوع نہیں کریں گے اتنا جلدی حالات بننے والے نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا کسی مسلم قوم کے اندر صلاحیت پیدا کر دے، مختلف ملکوں میں اصلاح ہو رہی ہے، ہو سکتا کوئی مسلمان میں لیڈرشپ کی طاقت آ جائے، کسی مسلم ملک کو اللہ وہ طاقت دے دے، یا ہو سکتا ہے کسی مضبوط مغربی ملک کو اللہ ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تاتاریوں کو اٹھایا، تاتاری غیر مسلم تھے، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا مگر خود پھر مسلمان ہو گئے. پھر شروع میں تو قتل عام کیا مسلمانوں کا، لیکن 30 سال کے اندر پھر پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے آگے اسلام کو چلایا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی مغربی طاقت کو اسلام کی ہدایت دے دے. بہرحال مغربی جو ذرائع ہیں وہ موجودہ اسلام کی جو رفتار ہے پھیلنے کی اس سے بہت خوفزدہ. اب اس میں حکمت عملی کیا ہے، کس طرح سے اسلام آگے آ سکتا ہے؟ تو یہی حکمت عملی ہے کہ پورے مسلمان اپنی پرسنالٹی کو یکسو کریں دین کی طرف، یہ یقین کریں کہ دین ہی سے ترقی ہونے والی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور سچے دل سے دین پہ چلنا شروع کریں، 100% دین پہ چلنا شروع کر دیں. دنیا میں یورپ والوں کو، مغرب کے لوگوں کو جو غلبہ اللہ نے دیا وہ بھی ایک ایک آدمی کی تربیت سے دیا ہے. انہوں نے زبردست تربیت کا نظام شروع کیا اپنے ملکوں کے اندر آج سے 200 سال پہلے. ایک ایک بچے کو انہوں نے ڈسپلن سکھایا، قربانی دینا سکھایا، وقت کی پابندی سکھایا، ایک ایک فرد کو انہوں نے بدلا تب جا کے دنیا میں اللہ نے ان کو غلبہ دیا. جب تک اس امت میں بھی پھر سے ہم پورے دین پہ نہیں آئیں گے, دینی اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کوئی ڈنٹنوں کو لے کے کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتا, سلاخ چاہیے, لوہا چاہیے. پھس پھسی قوم کو لے کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اخلاق کے پکے لوگ چاہیے, ارادوں کے پکے لوگ چاہیے, کیریکٹر چاہیے. تو انہوں نے بھی اپنے حساب سے کیریکٹر بنایا. ابھی بھی یورپ کے لوگ, مغرب کے لوگ کیریکٹر کے اعتبار سے کئی چیزوں میں بہت اونچائی پر ہیں, کچھ چیزوں میں لوز ہیں, اس لیے کہ ان کا نظریہ ہی غلط ہے. تو جب تک تربیت نہیں ہوگی مسلمانوں کی, حضور کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ساری دنیا تو بعد میں جھکی, حضور تو زندگی بھر تربیت کرتے رہے, دین کی تعلیم دیتے رہے, اخلاق بناتے رہے, دین کی تعلیم دیتے رہے, اخلاق بناتے رہے. اصحاب صفہ کیا گری پڑی حالت میں رہتے تھے, غریب, بھوکے, پیاسے. حضور نے ان کے اخلاق بنائے, ان کا علم بنایا, پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے باطل کو توڑا. پورے نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ تعلیم دو اچھائی کی, پھر اخلاق بناؤ پریکٹیکلی. جھوٹ نکالو اندر سے, سستی نکالو اندر سے, دھوکہ بازی نکالو اندر سے, اللہ کا خوف پیدا کرو. یہی ہر نبی نے کیا, پھر ان کی قوم چمکی. تو فطری اسلام ہی جو ہے عروج کا, ترقی کا فطری طریقہ ہے. اور 1000 سال تک مسلمانوں کو دنیا میں غالب کر کے دکھایا اسلام نے. اور پھر مسلمانوں کی فطرت ایسی ہے, دنیا دار چاہے جتنے بن جائیں, اسلام کو بالکل چھوڑ دینے پہ تیار نہیں ہوتے. بالکل ہم آخرت کو بالکل ہی بھول جائیں گے, اسلام کا انکار کر کے ایک دم کافر ہو جائیں گے, ضم ہو جائیں گے, یہ مسلمانوں کی طبیعت نہیں. اس وجہ سے مغرب کے طریقے پہ چل کے مسلمانوں کو کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ مغرب کا طریقہ خدا کا انکار کیے بغیر اس میں آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. اور مسلمان اندر سے خدا کو مانتا ہے, تو اندر ایک اوپر دوسروں کا اپوزٹ نظریہ لینے سے ترقی نہیں ہوتی. وہی جو لوگ اندر سے بھی جو دنیا دار ہیں پیور, وہ قومیں ان کی پیروی کر کے ترقی پا سکتی ہے. جیسے جاپان ہے, بہت ترقی ہو گئی اس کو, چائنا ہے, اس کو ترقی ہو گئی مغرب کی پیروی سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی دنیا دار, وہ بھی دنیا دار پیور. لیکن مسلمان کبھی ایسے دنیا دار نہیں ہو سکتے کہ خدا ہی کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ان کو فالو کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جو یورپ کی نقل سے جو فائدہ دوسری قوموں کو ہو سکتا ہے, انڈیا کے دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے, ہم لوگوں کو نہیں ہو سکتا. ایران نے کی تھی پہلے, شاہ ایران کے زمانے میں پوری مغرب کی نقالی, اسلام سے رشتہ توڑ لینے کی کوشش کی. پورے ایران کے اندر عورتیں سب نیم برہنہ, پوری وہ تہذیب اپنے اندر لے کے آیا, مگر ترقی نہیں ہوئی. ترکی مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا کہ بھائی یورپ کی پیروی کریں گے تو ترقی ہوگی, اس نے عربی ہی ممنوع کر دی, اذان بھی عربی میں نہیں ہونا, اسلام کا نام نہیں چھپنا, بالکل عورتیں ننگے, بالکل بے پردہ رہنا, ہیڈ کو لازم کر دیا قومیں, پورا یورپ کی نقل کر دی. لیکن کوئی ترقی نہیں ہوئی ترکی کے اندر, قرضوں میں پڑ گیا, پیچھے ہو گیا. لیکن پھر اب جو ہے وہاں اسلام پسند جب آئے ہیں, انہوں نے پھر سے اسلام کو قبول کیا, تو اب یورپ میں ٹاپ ہو گیا. پھر سے اسلام پہ آنے کے بعد ٹاپ ہوا. جب تک یورپ کے پیچھے چلا ترقی نہیں کی, قرضوں میں پڑ گیا, معیشت اس کی ڈاؤن ہو گئی. 40 سال تک کوشش کی اس نے یورپ کی نقل کرنے کی, اس کے باوجود ترقی نہیں ہوئی. تو سب کے واسطے نسخہ ایک نہیں ہوتا, مسلمانوں کے لیے نسخہ کیا ہے؟ اسلام پہ چلو, اسی میں سب کچھ ہے. ورنہ کوا چلا ہنس کی چال, بھول گیا اپنی بھی چال, یہ ملے گا نہ وہ ملے گا, دوسرے قوموں کو ملے گا. تو بہرحال یہ سب باتیں اس لیے عرض کی جا رہے ہیں, آپ کو لگے گا کہ یہ سب کیا ہے, ہندوستان میں بیٹھ کے, یہ موجودہ حالات میں بیٹھ کے یہ سب کیا ہے. لیکن تمنائیں ہی قوموں کو اٹھاتی ہیں. خواب دیکھنا چاہیے ہمیشہ, ہر نوجوان کو خواب دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں. انسان ایک نظریہ لے کے, ایک مقصد لے کے جیتا ہے, اللہ اس کو کر کے بتاتے ہیں. اللہ نے بہت طاقت دی رکھی ہے ارادے کے اندر, اس لیے اس امید پہ بات رکھی گئی کہ اس محفل میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, یا خاص طور پہ جو نوجوان ہیں, ابھی 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر ہے, وہ لوگ ارادہ کرو, میں اسلام کو غالب کروں گا, ابھی سے اس کی دعائیں کرو, میں امت کو جوڑوں گا. پھر دیکھو اللہ آپ سے کتنا کام لیتے ہیں, حالات بناتے ہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ارادے کرنا. اور اگر ہماری زندگی میں نہیں بھی ہو سکا تو اللہ تعالیٰ ہم کو درجہ تو وہ دیں گے کہ اس نے اسلام پھیلایا. اللہ تو تڑپ کو دیکھتے ہیں. اگر فکر ہی نہیں آئے گی تو پھر یہ امت اوپر نہیں اٹھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمت والا دل عطا فرمائے. اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، ساری انسانیت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔